خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العشيقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا يا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے مضامین اور آیات کا مطالعہ جاری تھا اور قرآن کریم فرقان حمید کے بنیادی مضامین جو ہم پر بنیادی حق کو واضح کرتے ہیں اور ہماری ذمہ داری کو آشکارا کرتے ہیں، ہم جمعے کے دن قرآن کریم فرقان حمید کا اجرا کرتے ہوئے مختلف جگہوں سے قرآن کریم کے مطالعہ کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ کئی جمعے ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 پر گزارے ہیں اور وہ آیت 177 سورۃ البقرہ جو ترتیب مصحف شریف کے حوالے سے قرآن کریم کی دوسری سورت ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کا ہم نے ایک سرسری مطالعہ کیا اور اس سے متعلق تین سے چار جمعے ان آیات کے اندر ذکر کیے جانے والے احکام کی ایک اجمالی تشریح اور تفسیر کے، جس کا جاننا ایمان کے حوالے سے ایک مسلمان کو اپنے عمل اور اخلاق کے حوالے سے ضابطۂ زندگی اور اسلامی زندگی کے حوالے سے جاننا ضروری ہے، وہ ذکر کیا۔ اسی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جس طرح آیت نمبر 177 سورۃ البقرہ کی یہ ہمارے سبق کا بنیادی حصہ ہے، اسی طرح آج کے سبق میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانعام جو قرآن کریم کی چھٹی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 151 اور 152 کو آج کا ہم اپنا سبق اور اپنے درس کا عنوان بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر انتہائی اہم ترین مضامین کو ذکر کر دیا گیا تھا، تو سورۃ الانعام جو قرآن کریم کی چھٹی سورت ہے اس میں آیت نمبر 151-152 یہ سبق یاد رکھنا چاہیے، 151 اور 152 یہ مطالعے کے لیے انتہائی لائق ہے۔ وقت ملے ہمیں اور وقت ملنا چاہیے تو ہم دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو کر قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر کنز الایمان شریف اور اس کی مستند تفاسیر کو سامنے رکھ کر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورۃ الانعام درس کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے جو آج کا ہمارا سبق ہے، آیت نمبر 151 ہے اور 152 انشاءاللہ جمعے میں جتنا وقت ہوگا آنے والے جمعے تک انشاءاللہ اس کی تشریح و توضیح بیان کریں گے۔ اس آیت کے نزول کی وجہ کیا تھی؟ مکہ کے مشرکین کے درمیان چند ایسی عادات اور خصلتیں تھیں جو اخلاق اور مروت اور انسانی اقدار اور انسانی ضابطے کے یکسر خلاف تھے. قرآن کریم فرقان حمید میں اس چیز کی نفی فرمائی ہے اور اس چیز کا صحیح دستور بیان کیا. یعنی اس آیت کے اندر, آیت نمبر 151-152 کے اندر 9 چیزیں, اور تفصیل سے دیکھیں تو 10 چیزیں جو حرام ہیں اور ناجائز ہیں, اس چیز کو ذکر کیا گیا. تو یعنی جو چیزیں 10 حرام ہیں تو اس کی متضاد, اس کے مقابلے میں جو 10 چیزیں آئیں گی وہ فرض ہیں. تو یہ آیت کریمہ انتہائی ضروری ہے شرعی ضابطے کے حوالے سے. آج وہ عادتیں ہمارے اندر بھی بہت تیزی کے ساتھ ہمارے اندر نفوذ کر رہی ہے, داخل ہو رہی ہے. تو ان آیت کریمہ کو صرف جمعے تک محدود نہ رکھیں. میں اور آپ یہاں سے فراغت کے بعد جیسی وقت ہمیں ملے, آج کل تو مطالعہ بڑا آسان ہے, آپ اپنے موبائل پر بھی قرآن کریم کی آیات ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں. لیکن ان آیات کو جان کر اپنی زندگیوں سے جہالت اور نادانی کے اندھیروں کو ختم کرنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اور قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات, ہم مسلمان ہیں اور اصل کتاب, لا ریب کتاب قرآن مجید, اللہ کی کتاب جو ہر شک اور ہر ریب سے پاک ہے, وہ ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے. آیت نمبر 151 اور 52 سورۃ الانعام کو شروع کرنے سے پہلے اس آیت کا بیک گراؤنڈ اور اس کے نزول کی بات کر لی جائے. زمانے جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ کے اندر چند عادات تھی, اور میں ایک عادت سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ مفلسی کی وجہ سے, اپنی غربت اور مفلسی کی وجہ سے اپنے بچوں کو مار ڈالتے تھے اور ان کو قتل کر دیتے تھے کہ کل ہم ان کو کیا کھلائیں گے. بچے پیدا ہو گئے, اب ان کو قتل کر دینا, مار ڈالنا, یہ ان کا ایک بہت بڑا سنگدلی اور انسان اور اخلاق سے گر کر یعنی انتہائی بدترین درندگی کا ثبوت تھا, کہ جس سے شاید درندے جانور بھی, ان کا بھی کلیجہ کانپ جائے. اس قسم کی حرکات مشرکین مکہ کے اندر زمانے جاہلیت میں تھی. ایک تو یہ کہ وہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے, اور ایک عادت بری ان کے اندر یہ تھی کہ خاص طور پر وہ اپنی لڑکیوں کو مار دیتے تھے. ان کی وجہ یہ تھی کہ لڑکی کو, اگر لڑکی ہوگی تو جوان ہوگی, پھر اس کی شادی کرنی پڑے گی, شادی پر خرچہ کرنا پڑے گا اور داماد بنانا پڑے گا. تو داماد بنانا یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے, یہ ہماری حیا کے خلاف ہے کہ ہم اپنی عزت, اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کرے. تو یہ جاہلانہ رسم ان کے اندر سنگدلانہ اور عادت بد تھی. خاص طور پر وہ اپنی بچیوں کو معاذ اللہ زندہ درگور کرتے تھے, یعنی زندہ قبر کے اندر دفن کرتے تھے. اور ان کی وجہ یہ تھی, ایک تو مال خرچ ہوگا, دوسرا لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو یہ ہمارے لیے ننگ ہے, آر ہے, شرم ہے, کس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے. جبکہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اسلام نے بیٹی کو کیا مرتبہ دیا ہے, مقام دیا ہے. لیکن یہ کافروں کی عادت تھی, مشرکوں کی عادت تھی, کہ وہ بیٹیوں کے پیدائش پر غم کرتے تھے, ان کے رشتہ دار ان کو تانا دیتے تھے. تو باپ اور ماں اس تانے سے بچنے سے پہلے ہی گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو اس کو اٹھا کر معاذ اللہ زندہ درگور یعنی قبر کے اندر دفن کر دیتے تھے. اور دوسری وجہ یہ تھی ان کی کہ ہمیں کل شادی کرنی پڑے گی, داماد لانا پڑے گا, اور داماد لانا معاشرے کے اندر ہمارے لیے حیا کے خلاف ہوگا. تو یہ ایک عادت بد اور جاہلیت کی عادت ان کے اندر تھی, اور وہ بہت زیادہ تیزی کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر بھی آ رہی. ہمارے معاشرے میں بھی بیٹی کو اس فکر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے, اور اس کی پیدائش کو نعمت اور رحمت جو اسلام نے بیان کیا ہے کہ بیٹی کا وجود جو ہے وہ رحمت ہے, نعمت ہے. ہمارے خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں, رضوان اللہ اجمعین, رضی اللہ اجمعین, حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی خود سیدہ زہرا پاک کے صدف اقدس سے 2, اور ایک روایت کے مطابق 3 صاحبزادیاں ہیں. تو گویا کہ بیٹی کا وجود اسلام کے اندر رحمت ہے, نعمت ہے, اور اس پر متواتر احادیث ہے. لیکن آج قرآن اور سنت سے دوری کی وجہ سے ہمارے اندر فقر اور غربت کا ایک خوف جو اولاد کو قتل کی طرف لے جاتا ہے, اور دوسرا بیٹیوں کے ساتھ نفرت کرنا, یہ جاہلیت اور ایک عادت بد جس کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے. یہ 2 عادتیں ان کے اندر تھی. تیسری عادت ان کے اندر یہ تھی کہ مشرکین اپنی مرضی سے کسی چیز کو اپنی برادری کے لیے حلال کر لیتے تھے, چاہے وہ اپنی نفاست کے خلاف ہونے کے حوالے سے, یعنی بد ذائقہ ہونے کے حوالے سے, یا خراب ہونے کے حوالے سے, غلیظ ہونے کے حوالے سے. تو وہ ہر قسم کی بد چیزوں کو اپنی مرضی کے اعتبار سے, چاہے وہ انسان کے بدن کے لیے, اس کی روح کے لیے, اس کے اخلاق کے لیے, اس کے معاشرے کے لیے, چاہے وہ عادات ہوں یا خوراک ہوں, غلط ہو, لیکن ان کے چند وڈیروں کو اگر بات سمجھ میں آ جاتی تھی تو ان کے وڈیرے جو ہیں اس کو اپنی ساری برادری پر حلال کر دیتے اور سختی کے ساتھ کہتے تھے کہ جناب اس پر تم نے عمل کرنا، اور اپنی مرضی سے جس چیز کا دل چاہتا تھا وہ اس کو حرام کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہاں پر ان کو تنبیہ کر دی ہے کہ یہ اختیار تمہارے پاس نہیں ہے، تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر رہے ہو اور کسی چیز کو حرام کر رہے ہو؟ تو لوگ جمع ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں ایک نصاب دے دیا جائے، ایک پورا چارٹر دے دیا جائے، ایک پورا نصاب ترتیب دے دیا جائے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو برادری کے اندر فلاں فلاں چیز کو حرام کیا، فلاں فلاں چیز کو حرام کیا، فلاں فلاں چیز کو حرام کیا۔ تو یا رسول اللہ، پھر اللہ رب العالمین جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے ہم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں، وہ چیز ہم پر آپ بیان فرما دیجئے۔ تو اس وقت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 اور 152 نازل ہوئی، اور ان دو آیات کے اندر تقریباً 9 اور تھوڑی قدر تفصیل سے دیکھا جائے تو 10، پوری 9 کے قریب چیزیں بیان کر دی گئیں اور بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں قطعاً حرام ہیں اور اس کے مقابلے کی جو چیزیں وہ فرض ہیں۔ ظاہر سی بات ہے حرام کا مقابلہ کیا ہوگا؟ فرض سے ہوگا۔ فرض چھوڑیں گے تو حرام ہے، جیسے نماز چھوڑنا حرام ہے اور نماز پڑھنا فرض ہے، تو فرض کا جو مقابل ہوگا وہ حرام ہوگا اور حرام کا جو مقابل ہوگا وہ فرض ہوگا۔ لہذا اس قانون کو سمجھنے کے بعد آپ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں پر 9 کے قریب چیزیں اور تھوڑی سی قدر تفصیل آیت کے اگر دیکھیں تو 10 بھی بن جاتی ہیں۔ یہ 9 میں لیکن ذکر کر رہا ہوں کہ 9 چیزیں، آگے اس کا ذکر آ جائے گا، یہ ترتیب کے ساتھ قرآن نے بیان کی، یہ چیزیں حرام ہیں اور مسلمانوں کو یہ چیزوں کا ضابطہ اور اس چیز کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ میں پہلے اس کو سرسری طور پر نصاب میں ذکر کر دیتا ہوں، پھر قرآن کریم کی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین جل وعلا کا کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا حق کیا ہے، یعنی اللہ کے حق میں شراکت کرنا، اللہ رب العالمین جل وعلا کے حق میں شریک قرار دینا، یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ کے حق میں شریک قرار دینا یہ قطعاً حرام ہے، اور یہ حرام کرنے والی چیزوں کے اندر سب سے پہلا حرام ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ شراکت کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا، اس کا لٹرلی معنی یہ، کیونکہ شریکا باب سمیع سے شریکا یشرکو، سمیع یسمعو سے، یہ مجرد کے سیغے میں سے، تو اس کا معنی ہے برابر کر دینا، شریک ہونا یعنی دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا۔ اس کا معنی یہ سی بھی کھل سکتا ہے جیسے حدیث پاک کے اندر ہے، حضور نے فرمایا اللہم اشرکنا فی دعاء الصالحین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا فرماتے ہیں ہمارے نبی پاک، بڑی جامع دعا ہے، حضور کے کلمات تھے کہ اللہم اشرکنا فی دعاء الصالحین، اے اللہ ہمیں نیکوں کی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ یہ حضور کی سنت، یہ حضور کی دعا ہے، سرکار دعا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم اشرکنا فی دعاء الصالحین، یا اللہ جو تیرے مقبول اور نیک بندے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمیں شریک کر لیں۔ یعنی بہت سے ایسی چیزیں جس کو ہم مانگ نہیں سکے، جو ہم نے مانگنا تھا یاد ہی نہیں رہا، تو ایک ہی دعا، یا اللہ تیرے نیک بندے جو تجھ سے مانگتے ہیں نا ان دعا میں ہمارا بھی حصہ ملا لے۔ اللہم اشرکنا فی دعاء الصالحین، کتنے جامع کلمات، سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں سمندر کو کوزے میں جمع کر دیا آقا کریم علیہ السلام۔ اللہم اشرکنا فی دعاء الصالحین، یا اللہ تیرے صالح اور نیک اور ولی بندے جو ہیں، تو تیرے محبوب بندے ہیں، ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل کر دیں۔ تو دیکھیں یہاں لفظ کیا استعمال کیا حضور نے، اشرکنا، ہمیں شامل کر دیں، برابر کر دیں، تو شرک جو ہے وہ برابر کرنے، شامل کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو پہلا جو چیز حرام قرار دی گئی اس میں، آگے آیت پڑی جائے گی، وہ ہے شرک۔ شرک کا لٹرلی معنی یہ ہے دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا، اور شرعی معنی یہ ہے جو علامہ طفزانی رحمتہ اللہ علیہ نے شرع قائد کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اشراک ہوا اس بات شریک فی الوہیت بمانا وجوب الوجود او استحقاق العبادت کمال عبادت الاسلام۔ علامہ طفزانی رحمہ اللہ نے بڑی جامع تعریف شرع قائد کے اندر کی ہے کہ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جو 10 چیزیں اور اجمال کے ساتھ 9 چیزیں جو حرام ہیں جس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس میں پہلی چیز ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ حرام ہے، تو توحید کیا ہوئی، فرض۔ میں نے ابھی عرض کیا یہ جو 10 چیزیں یا 9 چیزیں بیان ہو رہی ہیں یہ حرام ہے، تو حرام کا مقابل کیا ہوگا، فرض، اور فرض کا مقابل کیا ہوگا، حرام۔ تو جب شرک حرام ہے تو توحید فرض ہے، یہ رب کا حق ہے۔ تو شرک کا ایک معنی تو جس طرح میں نے لٹرلی معنی، لغوی معنی شراکت، اور لغوی معنی کا استدلال ہم نے حدیث سے کیا کہ اللہم اشرکنا فی دعا صالح، یا اللہ ہمیں نیک بندوں کی دعا میں شریک کر دے، تو شامل کر دے، تو شرک کا لٹرلی معنی شامل کر دینا، دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا. اس کا شرعی معنی کیا ہے؟ تو علامہ طفزانی نے جو ذکر کیا اس کا مرادی معنی یہ ہے کہ ایک اللہ کی ذات اور ایک اللہ کی صفات. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کیسی ہے؟ وہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا معنی ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے، اس کا نہ ہونا یہ محال ہے. اس کی کائنات بنائی بھی سارے دلائل موجود ہیں اور وہ نہ ہو. اور واجب الوجود کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا محال. اور واجب الوجود کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ واجب الوجود وہ خود سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ مستقل بھی ذات ہے، وہ ازلی ہے اور ابدی ہے. واجب الوجود کا معنی جس طرح کہ میں نے سادے انداز میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ جس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہو یہ محال ہے. اور ایک اس کی تعبیر یہ ہے واجب الوجود جو خود سے ہے بغیر کسی کی عطا کے، وہ خود سے ہے، وہ ایسا ہے کہ جس کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ خود سے ہے، اس کا وجود خود سے ہے، اس کی صفات خود سے ہے، اس کی شانیں خود سے، یعنی اس کو کسی نے عطا نہیں کیا. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ خود سے ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ احتجاج اور محتاجی سے بے نیاز ہے. اور یہ تو ذات کے اندر شرک ہے. اگر کسی نے کسی بھی شے کو مخلوق، یعنی اللہ کے سوا، اللہ نے جس چیز، اللہ کے ماں سوا ہر شے مخلوق ہے، اللہ خالق ہے بنانے والا، مخلوق میں کسی بھی شے کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ یہ اپنے ہونے میں خود سے ہے، تو یہ ذات میں شرک ہو گیا، برابر کر لیا. اور شرک کے صفات میں یہ ہے کہ او استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام، یہ اللہ کی صفات میں شریک کرے، یعنی عبادات میں، اللہ کی عبادت میں شریک کرے. عبادت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو شان و عظمت ہے وہ مستقل بالذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کا محتاج نہیں ہے، تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کا مستحق سمجھنا یہ مطلب ہوا کہ اس نے اس کو ازلی سمجھا، ابدی سمجھا، مستقل بالذات سمجھا، اس کو واجب الوجود سمجھا. لہذا اللہ کے علاوہ نہ کوئی واجب الوجود ہے نہ مستحق عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کہ کوئی اور واجب الوجود نہیں ہے. اور عبادت کا ایک معنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایسی تعظیم اور ایسی توقیر جو علامہ سید المتکلمین، امام المتکلمین سید میر شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے التعریفات، جو اس کی ان کی کتاب ہے مبارک، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ اقصى غاية الخضوع وتذلل، انتہائی درجے کی تعظیم، انتہائی درجے کے ادب کا نام عبادت ہے. لیکن انتہائی درجے کی تعظیم اور انتہائی درجے کا ادب، یہ کیسے کلیئر ہوگا؟ ہم تو اللہ کے بھی ہاتھ سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، استادوں کے سامنے بھی ہاتھ باندھتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے بھی، اپنے استادوں اور والدین کے سامنے بھی ادب میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو آخر وہ انتہائی درجے کا جو ادب ہے اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو اس کی نشانی شاہ اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر ایک بڑی پیاری مثال دی. فرما دیکھیں، عبادت کی ایک مثال سجدہ ہے. ظاہر سی بات ہے عبادت کی مثال، عبادت کیا چیز ہے؟ جیسے نماز، نماز کا ہر رکن عبادت ہے، ہاتھ باندھنا بھی عبادت، ہاتھ چھوڑنا بھی عبادت، رکوع بھی عبادت. یعنی عبادت کا سٹائل کیا ہے، کس چیز کو ہم عبادت کہیں گے؟ تو اس کی بہترین اگزامپل ہے نماز. نماز کا ہر رکن عبادت ہے، لیکن یہ سٹائل ہم اپنے والدین استادوں کے سامنے بھی کرتے ہیں، بزرگوں کے آگے دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں، جیسے تحیات میں نماز میں بیٹھتے ہیں. حضرت جبریل حضور کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے، حضور جبریل کے آگے ایسے بیٹھے، صحابہ کرام ایسے بیٹھتے. تو بھائی اگر یہ سٹائل عبادت کا ہے تو یہ غیر اللہ کی ہو رہی ہے. تو شاہ ولی اللہ نے بڑے کمال کی بات کی. فرما دیکھو، جیسے سجدہ کرنا یہ عبادت ہے، لیکن فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. تو سجدہ جو ہے وہ تو عبادت کی نشانی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، تو وہاں تو سجدہ ہو گیا. تو شاہ ولی اللہ نے بڑی باریک بات فرمائی. فرما دیکھیں، سٹائل ایک ہے، ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں وہ بھی سٹائل ایسا ہے، انہوں نے کیا وہ بھی. تو لہذا ہیت ایک ہے، لیکن ایک عبادت بن رہی ہے، ایک تعظیم بن رہی ہے. فرق کیا؟ نیت. کہ جس کے آگے آپ ادب کر رہے ہیں، کیا اس کو آپ اپنا رب مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، واجب الوجود مانتے ہیں، اگر ہاں مانتے ہیں تو یہ عبادت ہو گیا، اور اگر نہیں مانتے تو پھر یہ تعظیم ہو گئی، الا یہ کہ اس امت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، لیکن پچھلی امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسا ہم آج کل تعظیم میں ہاتھ چومتے ہیں بزرگوں کے، ہاتھ چومتے ہیں یا سلام پیش کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، جیسا ہمارے وہاں ہماری شریعت میں، حضور کی شریعت میں تعظیم کی علامت کسی بڑے بزرگ کی ہے ہاتھ چومنا، اور بہت زیادہ یہ کہ پاؤں چومنا، صحابہ کرام رسول کریم کے پاؤں بھی چومتے تھے، ہاتھ بھی چومتے تھے. اس میں کوئی اعتراض کرنے سے پہلے ابھی نیچے منفی کمنٹ سے پہلے جا کے احادیث پڑھ لے، اور فقہ کی جتنی بھی کتاب اگر آپ دیکھیں، فتاوی شامی ہو، فتاوی عالمگیری ہو، اس میں یہ مسائل کتاب الکراہیت میں یا حدر و اباحت کے اندر موجود ہے کہ اگر نیک اور متقی شخص ہو یا وقت کا حاکم ہو اور وہ عادل ہو اور متقی ہو، ہماری طرح فراڈی نہ ہو، عادل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو اس کے بھی ہاتھ پاؤں چومنے کو شریعت مطہرہ نے مبارک لکھا ہے. بخاری شریف کی بالکل کتاب میں، کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے کہ وفد عبد القیس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک وفد آیا اور اس نے حضور کے ہاتھ بھی چومے، پاؤں بھی چومے. کئی احادیث متواتر موجود ہے اس پر. تو اب آپ دیکھیں ہماری شریعت کے اندر، یعنی حضور کی شریعت میں، تعظیم کسی متقی پرہیزگار، اور تعظیم ہمیشہ متقی پرہیزگار کی ہوگی، فاسق کی تعظیم جائز نہیں ہے. ایسا شخص جو حرام کام اعلانیہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی اعلانیہ کرتا ہے، اس سے آنکھوں میں آنکھیں ملانا ثواب کا کام ہے، اس کے آگے گردن جھکانا گناہ ہے. اور جو اللہ والے بندے ہیں کہ جن کی پوری زندگی شریعت مطہرہ اور اللہ کی فرمان برداری میں ہوتی ہے، تو ان کے آنکھیں دکھانا گناہ ہے اور ان کے ہاتھ چومنا ثواب ہے، کیونکہ یہ نیتیں اللہ کے لیے ہوتا. ہمارے وہاں الٹا ہو جاتا، ہم دنیا کے وزیروں کے آگے گردن جھکاتے ہیں، اور عالم اور علماء اور مشائخ کو دیکھتے ہیں، اگر یہ اکیلا ہے تو اس کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یزید نے بھی تو امام حسین کو اکیلا دیکھ کر بدماشی کی تھی، تو یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے. لیکن حضرت حر کو دیکھیں کہ حضرت امام حسین کو اکیلا دیکھ کر، لیکن نسبت ان کی عالی تھی، تو جھک کر انہوں نے ہاتھ بھی چوما، پاؤں بھی چوما. تو نسبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بات کو سمیٹتے ہوئے کہ اس امت مرحومہ میں تعظیم کی علامت جو جائز رکھی گئی ہے وہ ہاتھ چومنے تک ہے. ہاتھ چومنا ہے، پیشانی چومنا ہے، یہ حدیث میں آیا، پاؤں چومنا ہے، نیک متقی پرہیزگار، جامع شرائط. اب میں اور کیا لفظ کی وضاحت میں کہوں، آپ سمجھ لیجئے. لیکن سجدہ جو ہے پچھلی امتوں کے اندر تعظیم میں سجدہ بھی تھا، جیسا ہاتھ چومنا ہے نا اسی طرح سجدہ بھی تھا. لیکن اس امت مرحومہ کے اندر، اس امت میں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، صحابہ نے بھی اجازت مانگی اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فلاں فلاں علاقوں کے اندر گئے ہیں، وہاں لوگ اپنے بادشاہ کی تعظیم میں ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو حضور پھر آپ سے زیادہ تعظیم کے لائق کون ہوگا، تو آپ اجازت دیجئے یا رسول اللہ کہ ہم آپ کو سجدہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری امت میں سجدہ جائز نہیں ہے. اس پر بہت بڑا کام امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا رحمت اللہ تعالی. ہوا یہ تھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ایک سجادہ تھا، نام نہیں لیتا اس کا، ظاہر سی بات ہے سجادہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بڑے مقام و مرتبے کی بات ہے بزرگوں کا اگر جانشین ہو، لیکن اگر وہ خلاف شرع کام کرے گا تو بات اس پر کی جائے گی، کیونکہ پیر آج کل یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں، اور پیر کے ساتھ پھرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی زبان استعمال نہ کریں کیونکہ ہم اتھارٹی والے ہیں. تو میں نے کہا آپ سیٹ متکبر ہیں، کیونکہ اگر حق بات ہوتی تو حق کو قبول کرتے، اور جب تک آپ کے کان کے آگے چیخا نہ جائے تو آپ مجلس میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں ہمارے خلاف تقریر کیوں کی، ہم نے کہا اس لیے کی تاکہ آپ کو دوبارہ یاد آ جائے، کیونکہ آپ جیسا ٹائم ڈیلے کرتے ہیں نا تو آپ کو دوبارہ یاد آ جائے، اس لیے کی ہے کیونکہ آپ بھول جاتے ہیں بار بار، تو اس لیے آپ سے کی، اور دوبارہ کریں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے، تو تاکہ آپ کو سبق یاد دلائیں گے. تو وہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا سجادہ تھا، اس نے کیا یہ کہ نظامی، اس نے سجدہ تعظیمی، اس نے کتاب لکھی کہ مرید کے لیے مرشد کو سجدہ کرنا تعظیمی یا جائز ہے. اس کا جواب مرد حق امام اہل سنت مجدد اعظم اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست دلائل کے ساتھ کیا، کئی قرآن کی آیات، کئی احادیث اور فقہ کے اقوال لا کر بیان کیے کہ سجادہ صاحب آپ کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ شریعت کے حرام کو حلال کریں گے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ محلوں میں اور وزیروں اور بڑے بڑے ہٹلروں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہیں، ہم اس کا لحاظ نہیں کریں گے، ہم شریعت کے حکم کو واضح کریں گے. اعلی حضرت امام اہل سنت کا پورا رسالہ جو ہے وہ موجود ہے، الزبدۃ الزکیہ کے نام سے پورا فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے۔ تو سجدہ تعظیمی، بات یہاں سے چلی تھی تو میں نے یاد دلا دیا آپ کو، سجدہ تعظیمی یعنی سجدہ کرنا، اس میں تھوڑی ڈیٹیل مزید عرض کروں، اس امت کے اندر ناجائز اور حرام قرار دیا گیا۔ سجدہ تعظیمی نہ مرشد کو ہو سکتا ہے، کسی کو نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے پہلی جو امت تھی، تو آپ سورہ یوسف دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، قرآن میں خود موجود ہے، حضرت یوسف نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سورج اور ایک چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو سورج سے والد مراد تھے حضرت یعقوب، اور چاند سے آپ کی والدہ مراد تھی۔ انی رایت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رایتهم لی ساجدین، اور جہاں سورت یوسف ختم ہوتی، تو آپ دیکھیے جب حضرت یوسف کا خواب مکمل ہو گیا اور اللہ نے اس مرتبے پر بٹھا دیا، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے، حضرت یعقوب، ان کی بیوی اور ان کے 11 بچے سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ پھر آیت اتری، اللہ رب العالمین فرما یوسف یہ تیرے خواب کی تعبیر تھی، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے تجھے بہت مشقتیں اٹھانی پڑی، بازار میں بکنا پڑا، بھائیوں کے حسد کا شکار ہونا پڑا، جھوٹی تہمتیں برداشت کرنی پڑی، گالیاں کھانا پڑی، معاذ اللہ لعیاذ باللہ، تیرے ساتھ کیا کیا ہوا، لیکن تو دین کے لیے سلامت رہا، اور حال یہ ہوا کہ جو تجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے آج وہ دیکھ تیرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جو بھائی ہے وہ جھکے ہوئے ہیں، جنہوں نے تجھے اپنے گھر سے نکالا تھا آج اس پورے خطے سلطنت کا ہم نے تجھے مالک بنا دیا ہے، آج وہ دامن سوال کو لا کر تیرے سامنے گویا کہ اناج لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا یوسف علیہ السلام کی شان دیکھیں اللہ نے کیا مرتبہ دیا، میں نے کہا یوسف بننے کی ہمت رکھ سکتا ہے تو؟ اللہ اکبر، اس مشقت سے گزر سکتا ہے؟ حضرت یوسف جس مشقت سے گزرے، تو اس کی مثال یہ ہے جیسے سوئی میں دھاگا ڈالا جاتا نا، جیسے ناکا، اس سے ہاتھی کو گزار دینا، اللہ اکبر، اس طرح کی تکالیف حضرت یوسف پر آئی ہیں کہ گود میں رہے ماں باپ کے وہاں سے جدا کر دیا گیا، کنویں میں پھینک دیا گیا، وہ سختیاں، وہ دھوپ، وہ تکلیف، وہ زخم، وہ درد، ماں باپ سے دوری، صدمہ، اور بازار میں بک جانا، پھر جناب جھوٹی تہمتیں لگنا، جیلوں میں بند ہو جانا، اور پھر اس کے صبر و تحمل اور اپنے عقیدے پر جمع رہنا۔ جب بھی کوئی بات ہوئی تو آپ نے شریعت کے مسائل میں ایکسکیوز نہیں کی، آپ نے فرمایا سزا اٹھا لوں گا، لیکن جو بات میں نے کی وہ ٹھیک ہے۔ زلیخا نے جب تہمت لگائی آپ کے اوپر، اور بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ جیل کے اندر جو بندہ ہے یوسف، اس کو تعبیر آتی ہے، تو بادشاہ نے فوراً آرڈر جاری کر دیا کہ یوسف کو چھڑاؤ۔ فرمایا میں چھوٹنے تیار نہیں، پہلے مجھ سے برات کرے تیری بیوی جو جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ یہ ہوتے اللہ والوں کا کام کہ جب حکم ہوتا ہے، جب تک شریعت کا رجوع نہ ہو اور شریعت کی بات نہ آئے، یہ اللہ والا فرمایا تیری بیوی پہلے رجوع کرے اس بات سے کہ اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی، تو بادشاہ ہے تو کہا، حالانکہ رہائی مل رہی ہے، اتنے زمانے جیل میں رہ کر اس کالی کوٹھڑی سے رہائی مل رہی ہے، فرمایا سے رہائی میں رہ کر ختم ہونا گوارا کروں گا، لیکن اپنی پیشانی پر گناہ کی سزا کو نہیں رکھوں گا۔ فرمایا تیری بیوی پہلے اس بات کی، اس بیوی نے کہا کہ میں نے جھوٹ کہا، یوسف جو ہے وہ معصوم ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے سجدہ کیا اور بھائیوں نے سجدہ کیا، تو اس امت کے اندر سجدہ جائز تھا۔ اس امت کے اندر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا، اور جائز کس کو رکھا گیا عمل سے، وہ کیا ہے؟ 10 بوسی اور قدم بوسی ہے۔ لیکن 10 بوسی میں بھی اس بات کو یاد رکھا جائے، میں اس بات کو ذکر کر کے قرآن کی آیت کی طرف بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ 10 بوسی ہاتھ چومنا جائز ہے، لیکن اس میں پیشانی نہیں رکھی جائے گی، کیونکہ بوسا جو ہے وہ ہونٹوں سے ہوتا ہے، اور ہونٹوں سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ آواز پیدا نہ ہو، چپ چپ آواز پیدا ہونا یہ سخت ترین مکروہ ہے۔ صرف ہونٹ رکھ دیا یہ بوسا ہو گیا، اور چپ کر کے آواز نکالنا یہ سخت ترین مکروہ ہے، اور بڑا جو ہے کہ وہ گھن والا کام، کیونکہ آداب شریعت ہے، تو لہٰذا جب بوسا جائز ہے اور یہ تعظیم کی علامت ہے، تو اس کی آداب میں سے صرف میں بات کر رہا ہوں۔ تو بوسا جو ہے وہ صرف ہونٹوں کو رکھنا ہے، پیشانی کو نہیں رکھنا ہے، یہ یوں نہیں ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ پیشانی بھی رکھے، صرف ہونٹ رکھے جائے، اور اس طرح ہے کہ اس میں آواز پیدا نہ ہو۔ تو 10 چیزیں، اور ایک قول کے مطابق جو ہے وہ 9 چیزیں جو حرام ہوئی ہیں، ان میں پہلی چیز کیا تھی؟ شرک، جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ دوسری چیز ہے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک نہ کرنا، یہ حرام ہے، تو اس کا مطلب نیک سلوک کرنا فرض ہے۔ اولاد کو قتل کرنا حرام ہے، یا اس کا مقابل کیا ہوا؟ اولاد کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ بے حیائی کے کام کرنا حرام ہے، تو حیا کی طرف آنا نماز کی طرح فرض ہے۔ نماز پڑھ لیا پھر آنکھیں کہیں بھی چلاتی رہے، وہ ایسی ہوا جیسے نماز نہیں پڑھا، کیونکہ جیسے نماز فرض ہے ایسے حیا فرض ہے. جیسے نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ایسے بے حیائی کیونکہ گناہ کبیرہ. میں پہلے بتا رہا ہوں یہ 10 چیزیں وہ ہیں اور ایک ترتیب کے اعتبار سے 9 چیزیں جو حرام ہیں. تو حرام کا مقابل کیا ہوا؟ فرض. شرک حرام ہے تو فرض کیا ہوا؟ توحید. ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا حرام ہے تو ان کی اطاعت اور فرمان برداری فرض. پھر سن لو یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے میرے بھائیوں. اولاد کو قتل کرنا حرام ہے تو ان کی صحت ان کے ایمان ان کے اخلاق کی حفاظت فرض. یعنی کہ پیدا کر دیا کھانا کھلایا بچہ پھر کچھ بھی دیکھ رہا جا رہا ہے گناہ کبیرہ میں باپ مبتلا ہوگا کیونکہ جیسے وہ بھی قتل کے معنی ان کے اخلاق کو تم نے ختم کر دیا تو گویا قتل کر دیا تم نے ان کی حیا کو ختم کر دیا تو قتل کر دیا. یہ کہ بچے پیدا کر کے چھوڑ دیے گئے جناب ان کی کوئی حفاظت نہیں ہے اور ماں باپ جو ہے کہ وہ خود اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں بچوں کو باہر چھوڑ دیا وہ کس سے دوستی کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں پھر رہے ہیں. یہ ماں باپ چاہے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں گناہ کبیرہ ان کے اوپر. گناہ کبیرہ معاذ اللہ وہ ہوتا ہے جس پہ بندہ جہنم میں جاتا ہے. تو جیسے میرے دوستوں بزرگوں اولاد کو قتل کرنا حرام ہے تو اولاد کی مکمل حفاظت فرض ہے. اب جان کی حفاظت اخلاق کی حفاظت اس کے ایمان کی حفاظت یہ فرض ہے. بے حیائی کے کام کرنا حرام ہے تو حیا فرض ہے. یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا میں نے یتیم کا مال کھا رہا ہے یہ حرام ہے تو پھر جو اس کا والی ہے جو جس کے ماتحت ولی ہے اس پر فرض ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا. ناپ تول میں کمی کرنا اوپر قرآن کی مقدس آیات لکھنا کہ واللہ خیر الرازقین بزرگوں کے پاس جا کر تعویذات لینا کہ دھندا نہیں ہو رہا ہے اور تعویذات کو مختلف فرموں میں لگانا یہ سب اچھی بات ہے اس پر تنقید نہیں کر رہا. یہ مبارک بات ہے اچھی بات ہے جائز بات ہے لیکن اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ دال میں ملاوٹ آٹے میں ملاوٹ چینی میں ملاوٹ اور پھر کم تولنا اور سمجھنا کہ تعویذ لگا تو فائدہ ہوگا معاذ اللہ اس پر تو یعنی شناعت پہ شناعت ہے برائی پر برائی. تو کم تولنا قرآن نے ذکر کیا ناپ میں کم کرنا تولنے میں کم کرنا یہ حرام ہے تو اس کا مطلب تولنا نماز کی طرح فرض ہے. پورا تولنا میں بڑے سمجھ کے قرآن و سنت کے معنی اور مفاہیم کو سامنے رکھ کر اور مکمل دلائل کو سامنے رکھ کر بغیر جذباتیت کے ان دلائل فقہا کی تفسیر اور تعبیر اور مفسرین کی تفسیر اور علم اخلاقیات کے ماہرین کی بات کا اجماعی قول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پورا تولنا واقعی میں ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے. بندہ نماز ہونے سے پہلے اذان کہتا بس میں جا رہا ہوں بیٹا گلا سنبھالنا تو جس طرح نماز کا خیال ہے بہت اچھی بات اس سے بڑی بات کیا. اسی طرح وہ جو تولنا تھا اور جو بیچنا تھا اگر اس میں کوئی ملاوٹ ہے تو وہ ایسے ہی گناہ کبیرہ ہے معاذ اللہ میرے اور آپ کے لیے اللہ معاف فرمائے جہنم میں لے جانے والا کام ہے نعوذ باللہ جیسے نماز کو چھوڑنا. ہم نماز کو الگ رکھتے ہیں نہیں تو بازار میں اللہ نے اس کو ایک ساتھ جوڑا ہے یہ بالکل گنوانے میں الگ الگ ہیں حکم میں سب ایک ہے. جیسے نماز فرض ہے ایسے پورا تولنا ہے ایسے ماں باپ کا احترام ہے ایسے حیا ہے ایسے توحید ہے یہ ہے ایک ہی صرف بیان میں الگ الگ آ رہا ہے اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو پکڑ لیں باقی کو چھوڑ دیں. ادھر کیا فرماتا اللہ سے البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق آیت نمبر 177 سورۃ البقرہ. آٹھویں چیز ہے ناحق بات کرنا فحش باتیں کرنا آگے بحث آئے گی گندی باتیں کرنا بے حیائی باتیں کرنا آنکھوں سے گندے نظارے کرنا اور فحش چیزوں کو دیکھنا آگے اس کی تشریح آئے گی. معاذ اپنی لوگوں کی گیدرنگ میں معاذ اللہ اپنے آپ کو اچھا رکھنا اور تنہائی کے اندر اپنے آپ کو بدکار کر دینا موبائل میں جو چیز آ رہی ہے سامنے اس کو دیکھنا اس میں دل لگانا. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا نمازیں چھوٹ جاتی فرمایا تیرے اندر بے حیائی کی عادت ہے جس کو شہوات کی عادت ہو جائے وہ نماز باقی نہیں رکھ سکتا. اور آپ دیکھ لیجئے میرے دوست جب بری خصلتیں اور عادات شہوات کی آ جائیں نا بندہ جب آنکھیں گندی کرنے لگے نا تو پھر اس کی عبادت نہیں رکتی اور جس دن اس کو آنکھوں کو سنبھالنا آ جاتا پھر یقین کیجئے اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی بلکہ نماز نہ پڑھے تو بے چین اور پڑھ لے تو ہواؤں میں جیسے اڑ رہا اتنا ہلکا ہو جاتا. تو اپنی آنکھوں کو کبھی گندا نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی گندی ہوگی تو پھر استغفار کے پانی سے دھوئیں اس کو توبہ کے پانی سے دھوئیں. لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ. میں اور آپ دن میں کتنی دفعہ توبہ کرتے ہیں ایک دفعہ توبہ کر کے تو دیکھیں یہ چلتے پھرتے استغفار پڑھ کے دیکھیں بدن کا درد ایسی خدا کی قسم چلا جاتا ہے کوئی اور وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، سر کا درد چلا جاتا ہے، جسم کا بوجھ اتر جاتا ہے، مزاج، جب آپ کا مزاج دماغ میں تسکین ہوگی تو بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا، شوگر بھی نارمل رہے گا، الا یہ کہ جو ڈاکٹر نے خوراک کے بارے میں کہا اس کا احتیاط بھی ضروری ہے. لیکن دماغی سکون اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور واقعی میں اللہ کی عزت کی قسم استغفار بندے کو پرسکون کر دیتا ہے. دیکھو بندہ جرم کرے نا، کسی کا حق مارے اور جرم کرے تو بے چین رہتا ہے، اور اعتراف جرم کرے نا بھائی مجھے معاف کر دے تو پھر ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ نے ہمارا سسٹم ایسا بنایا ہے، ہمیں اللہ نے مجرم نہیں نیک بنایا. اور جب ہم جرم کر کے اپنے آپ کو گندا کرتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، پھر توجہ بانٹتے ہیں، سگریٹ پی لیا، پان پی لیا، نشہ کر لیا، ادھر گئے ادھر گئے، اب اپنے آپ کو بانٹ رہے ہیں، لیکن وہ چیز پیچھا کر رہی ہے جو ہم نے غلط کام کیا، وہ پیچھا کر رہی ہے، پیچھے سے کر رہی ہے. اس میں تسکین، اس کو تسکین دینے کا جو طریقہ تھا وہ رجوع اللہ تھا، سیدھا سیدھا اللہ سے معافی مانگنا تھا، اور ہمیشہ نہ کرنے کا اللہ سے کامل وعدہ کرنا تھا، اور اپنے آپ کو شرمندہ اور ذلیل کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا. اور جس بندے کا اگر حق ہے تو اس کی حق کی ادائیگی کرنا تھا، اس وقت نہیں کرتے تو اس سے وعدہ کرنا تھا، یار معاف کر دے میں چیز تیرے تک پہنچا دوں گا، تو پھر نہ نشے کی ضرورت پڑتی، نہ ٹیلی ویژن کی، نہ فلموں کی، بندہ ایسی پرسکون ہو جاتا ہے. اللہ مجھے بھی ایسا کر دے، آپ کو بھی ایسا کر دے. فرمایا کہ اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا، یہ 10 چیزیں بیان ہوئی ہے. اب قرآن کریم کی آیت سن لیجئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم چیزوں کو بیان کرتے ہیں. مشرکین نے جو پوچھا، جو اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کیا تھا، صحابہ آئے حضور سے پوچھے یا رسول اللہ کیا چیز حرام. یہ بہت ضروری آیت ہے، دو سبق ہے آج کے درس کا ہمارا. ایک تو ہمارا سبق یہ چل رہا ہے قرآن کریم کے ہم طالب علم ہیں، سورۃ الانعام سورت ہے، چھٹی سورت. آپ قرآن کریم کھولیں گے، آٹھواں پارہ ہے اور چھٹی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 151-152. رات کو جب تک نہ سوئیں جب تک اس کا مطالعہ نہ کریں، یقین کریں میں اور آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ کریں، اس کو پڑھیں. اور ایک وہ آیت سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 177 ہے، ایک ہی آیت سورۃ البقرہ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے، اس کی آیت نمبر 177. یہ دو سبق آج کے میرے اور آپ کے لیے اس درس کا بن جاتا ہے کہ یہ دو کام ہم نے کرنے ہیں. سورۃ الانعام آٹھواں پارہ چھٹی سورت ہے، آیت نمبر 151-152. سورۃ البقرہ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 177. یہ ہمارا سبق ہے، اس سبق کو، اس ہوم ورک کو کیے بغیر سونا نہیں، یہ وعدہ کریں آپ مجھ سے اور میں بھی آپ سے وعدہ کروں. اس کا مطالعہ میں اور آپ کریں تو کل اپنی زندگی میں اور آپ تبدیلی دیکھیں گے. اور یہ وہ حقوق ہیں جو ضروری ہے، جس کو پامال کر کے ہم اپنا سکون، فلانا زندہ باد اور فلانا زندہ، اس دبا بھی ڈبے چینج ہوں گے، بے فکر رہیے گا. یہ جو آپ الیکشن میں اتنی باغم دوڑی دکھا رہے ہیں نا، یہ سب رہنے دیں. جہاں پوچھا جائے گا اس کی فکر کریں، جہاں رائی کے برابر بھی غلط چیز جو ہے وہ پکڑی جائے گی، یہاں تو ابھی بھی ڈبے چینج ہوں گے، مطلب کہ لوگ دوبارہ آئیں گے، سسٹم ویسی رہے گا، کبھی تب بس آ گئے جی امانت و صداقت، بس چھوڑیں اس چیزوں کو. جو چیز جہاں جواب دینا ہے اس چیز کو آپ مضبوط کر کے رکھیے، فضول چیزوں میں ٹائم ضائع کر کے اپنی آخرت کو، اپنے ضروری کام کو ضائع نہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا. آپ کہہ دیجئے حبیب آؤ میں تم پر تلاوت کروں، تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہے، تو ان میں سے یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو رزق میں کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کام کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو آنکھوں والے، چاہے وہ باطن ہو بغض حسد یہ والے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو. اس کی تشریح آئے گی. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہی وہ کام ہے جس کا تمہارا رب تمہیں وصیت کرتا ہے اور تمہیں پابند کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. آیت نمبر 151. اللہ رب العالمین ان مضامین پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور ہمارے پتھر جیسے دل کو قبر اور آخرت کی حقیقت سے نرم کریں، مٹی ہونے سے نرم کریں، خاک، اور اس خاک کی طرف میں نے اور آپ نے منتقل ہونا ہے اور وہاں جواب دینا ہے. یہ لیڈر جھنڈے منڈے کام نہیں آئیں گے، یہ سبق کام آئے گا. سوئے میں چاول دوسرے کھا کر جائیں گے، جواب ہم کو دینا پڑے گا. لہٰذا ہم اس قانون کو اپنے سامنے رکھیں، میں اور آپ، اور سورۃ الانعام آٹھواں پارہ چھٹی سورت آیت نمبر 151-152، سورۃ البقرہ دوسری سورت آیت نمبر 177. واخر دعوا یعنی الحمدللہ.